سلسلے کا 13واں حلقہ سماعت فرمائیں۔
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفی وعلی آلہ المجتبی۔
برادران اسلام،
واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کے اس فورم میں، مسجد مستشفی میں، عقائد مسلم، منہاج مسلم کے بارے میں جو سلسلہ درس جاری ہے، اس میں ہم یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ ہر جگہ حاضر ناظر، یہ صفت اللہ کی ہے اور اللہ کے سوا کوئی مخلوق نوری ہو یا خاکی ہو یا ناری ہو، یعنی ملک ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی کسی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو۔ اور اگر نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا پیغمبر علیہ الصلات و تسلیم یا آقا انعامدار رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں، موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ عقیدہ کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اسی ضمن میں الحمدللہ اس سے پہلے علم غیب اور علم کے بعد مسئلہ حاضر و ناظر پر میں نے اپنی کم علمی کے مطابق کچھ باتیں عرض کی، کیونکہ تمام باتیں تو کوئی کہہ نہیں سکتا نہ مکمل کر سکتا۔ اب چونکہ انشاءاللہ العزیز چند دروس ہی باقی ہیں اور اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، تو اس کو اب انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ایک دو درسوں میں، دو تین درسوں میں ان مسائل کو ہم نپٹا لیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات بتلائی تھی کہ کلمہ توحید کا معنی کیا، پھر یہ بات سمجھائی تھی کہ توحید کا صرف ایک قسم نہیں بلکہ توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید فی الاسماء و صفات ہے، تو ان کا بھی اللہ کی رحمت سے ذکر ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا علم کہ عالم الغیب، علم کامل، علم جمیع، علم تمام، علم محیط، علم ما کان و ما یکون، صرف اللہ کی شان۔ اسی طرح پھر حاضر و ناظر کا۔ اب ان دروس میں میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مخالفین کے شبہات، جو ان کے توہمات ہیں، اور جس کے ذریعے سے اللہ معاف کرے وہ ایک محبت کا پہلو اختیار کرتے ہوئے عوام کو گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان کے توہمات، مخالفین کے شبہات یا مخالفین کے اعتراضات بھی آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ آپ پر حقیقت واضح ہو۔ مخالفین کا سب سے بڑا استدلال جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی آیت سے یوں ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا، انا ارسلنا کا شاہد۔ اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی محمد مصطفیٰ، اس دن کیا حال ہوگا جب ہر امت پہ اس کا پیغمبر گواہی دے گا اور سب پہ آپ گواہی دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لفظ شاہد کا معنی ہے گواہ، اور گواہ تو تب گواہی دے گا جب حالات سے باخبر ہو اور اس نے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اور حضور تمام امتوں پہ گواہی دیں گے، تمام انبیاء کی گواہی دیں گے، اس کا معنی ہے کہ حضور کو سب چیز کا علم ہے اور ہر چیز کو آپ نے دیکھا ہے، تو معنی یہ ہے کہ حاضر بھی ہوئے اور ناظر بھی ہوئے، ورنہ گواہی کیسے دیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے کئی مقامات پہ حضور کو فرمایا ہے شاہد شہید. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. وہ کہتے ہیں یہاں بھی اللہ نے قرآن پاک میں حضور کو شاہد فرمایا ہے، اور شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا یا گواہ سمجھ لیں. تو گواہ گواہی کیسے دے اگر وہ واقعات کو جانتا ہی نہیں، گواہی کیسے دے؟ اگر اس نے دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسے دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دکھایا گیا، تو اس لیے آپ عالم الغیب بھی ہوئے، اور ہر چیز کا خود حضور نے مشاہدہ کیا، ہر جگہ موجود بھی ہوئے، لہذا حاضر بھی ہوئے اور ناظر بھی. یہ مخالفین کی طرف سے جو سب سے بڑا استدلال. اب سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ ان آیات مبارکہ کو دیکھیں کہ یہ آیات کس صورت پہ، اور ان کے بعد کی جو صورتیں اتری ہیں جب ان میں نفی ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، تو مانا یہ ہے کہ قرآن کی دو آیتیں متعارض ہو گئی. یعنی ایک آیت تو بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی سب کو جانتے ہیں، اور دوسری آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی ان کی بیویوں نے آپس میں بیٹھ کے جو مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل پینے کے معاملے میں، تو وہ بھی حضور کو پتہ نہ لگا. یہ تو تعارض ہو گیا، اللہ کا قرآن متعارض ہو گیا. اور حتیٰ کہ اتنا بڑا اقدام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انی حرمت، میں نے حرام کر دیا اپنے اوپر، آج کے بعد میں نہیں پیوں گا. اللہ کا عتاب آئے گا، یا ایھا النبی لم تحرم. اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ شاہد کا معنی گواہ ہیں، تو آپ کو کم از کم اپنی بیویوں کے بارے میں بھی تو پتا ہو کہ بھی کیا میٹنگ کر رہی ہیں. تو ایک آیت میں آ جائے شہید اور شاہد، اس کا معنی گواہ، اس کا معنی حاضر و ناظر، اور دوسری آیت کہتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اچھا، خدا کی شان ہے کہ پہلے حضور کی اپنی بیویوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا عقیدہ ہے. ایمان سے سمجھیں، اگر حضور کی بیویاں، بی بی عائشہ، بی بی حفصہ کو یہ علم ہوتا کہ حضور عالم الغیب ہیں اور ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتی؟ یعنی کچھ عقل بھی تو اللہ نے دی ہے نا. آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑے کہ جی دیوبندی یہ کہتے ہیں، اور بریلوی یہ کہتے ہیں، اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں، اور تبلیغ والے یہ کہتے ہیں. اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہے نا، آپ بھی تو کھڑے اور کھوٹے میں تمیز کر سکتے ہیں. آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے کہ آپ ایک اچھی چیز کو اور بری چیز کا فرق کر سکے. تو آپ غور کریں کہ گھر میں رہنے والی بیوی، اچھا حضور نے اپنی ایک بیوی سے کہا کہ میں یہ بات تمہیں بتلا رہا ہوں، لیکن یہ بات کسی کو نہیں بتلانی. کہا ٹھیک ہے، خبردار کسی کو نہیں بتائے، میرا راز ہے. اس بیوی نے جا کے دوسری بیوی کو بتلا دیا. اللہ پاک نے خبر دی کہ بیوی کو آپ نے منع کیا تھا، اس نے دوسری بیوی کو اپنی سہیلی کو بتلا دیا. اب حضور پاک نے جب آگے خبر دی، فلما نباها به قالت من انباك هذا. اب حضور نے آ کے فرمایا کہ بیوی تم نے کیا کیا، میں نے کہا یہ بات کسی کو نہیں، تم نے کیوں بتلائی؟ تو بیوی نے فوراً کہا کہ من انباك هذا، کہ محمد مصطفیٰ آپ کو یہ کس نے خبر دی ہے، آپ پر یہ راز کیسے کھلائی ہے؟ تو میرا اور اس کے درمیان میں بات ہے، اور کوئی تیسرا تھا ہی نہیں. تو اگر وہ حاضر ناظر سمجھتی تو پہلے تو راز کھولتی کیوں؟ کہتی میں راز کھولوں گی، حضور تو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں. اور اگر وہ یہ عقیدہ بھی رکھتی کہ انبیاء ہر جگہ سرکار دو عالم حاضر ہیں، موجود ہیں، ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، تو پوچھتی کہ من انبا کا حضرت جی، آپ کو کس نے خبر دی؟ اچھا اس کا جواب تو یہ تھا نا، حضور فرماتے کمال کی بات کر رہی ہو، عجیب میری بیوی ہو گئی، کیا کہہ رہی ہو، میں تو شاہد ہوں، اللہ نے مجھے شاہد بنا کے بھیجا ہے، میں تو ہر چیز کو جانتا ہوں، لیکن اللہ کا پیغمبر یہ نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتے ہیں، نبانی العلیم الخبیر، کہ مجھے اس علم والے نے خبر، اس جاننے والے نے خبر دی، یہ نہیں کہ میں موجود ہوں، میں نے خود سنی ہے، میں نے خود دیکھی ہے۔ تو اندازہ فرمائے، یہ آیتیں شاہد و شہید کی تو اتر چکی تھی، یہ تو ان کے بعد کی صورتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، لَوَدِدْتُ أَرَّأَيْنَا أَخْوَانَنَا، میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ انہن اخوان، ہم آپ کے بھائی تو ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تم نہیں ہو، بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے تمہارے۔ آپ نے فرمایا ان کو وہ میرے بھائی ہوں گے، تم تو میرے صحابہ ہو، مقام صحبت الگ ہوتا، اخوت ایمان تو سب کے ساتھ ہوتی ہے، تمام مومن بھائی ہیں تو کیا سب کا مرتبہ برابر ہو جائے گا؟ وہ تو صحبت تو خاص ہے، وہ تو مقام صحابیت ہے جس کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو ابھی اگر وہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر موجود ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، بعد میں آنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو تمنا کرنے کا کیا مطلب کہ میری تمنا ہے؟ اسی طرح جناب، اب اصل میں بات یہ دیکھیں کہ یا تو اللہ عالم جان بوجھ کے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ جو حضرات ہیں جو اس شرک و بدعات میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ عالم وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ دیکھنا اب دنیا میں قادیانیت کا بھی تو فتنہ ہے نا، وہ بھی تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نبی بن گیا۔ احمد علی جان نبی بن گیا، اور گوہر شاہی تو ابھی پیدا ہوا، ابھی مرا، ابھی کسی دور کا فتنہ ہے، اللہ معاف کرے، اس نے تو ایسی ایسی باتیں کی کہ جو زبان سے آدمی دہرا بھی نہیں سکتا۔ تو یا تو اللہ عالم یہ آمدن جان کے عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ بات سمجھ نہیں آئی، یا پھر یہ ہے کہ کسی اپنے یعنی نشے الفت و محبت میں ایسے کھو گئے ہیں کہ جیسے آدمی نشے میں، اس کو پتہ نہیں لگتا رہے گا میں نے کیا کہا، پتہ سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اور اجماع امت کے خلاف، قیاس کے خلاف، فقہا کے خلاف، محدثین کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف، لیکن نہیں، وہ اپنی دلیل پہ دڑے ہوئے، حضور گواہ ہیں جی، گواہ ہر جگہ ہوتا ہے، اور بغیر دیکھے گواہی ہو نہیں سکتی۔ سب سے پہلے تو بات یہ سمجھیں کہ بھئی یہ اللہ، یہ اللہ جانتا ہے دلوں کے راز کے کیا ضد ہے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت نے ملفوظ حصہ اول میں لکھا ہے کہ ایک کنہیا کافر جو ہے وہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر تھا، نعوذ باللہ، کافر بھی حاضر ناظر ہو گیا، نبی بھی حاضر ناظر ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، یا تو پتہ نہیں کبھی کبھی وہ کسی نشے عشق میں ہوتے اور ایسی باتیں ان سے صادر ہو جاتی ہیں، اللہ عالم، یا باتیں سمجھ نہیں آ سکتی ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے جب ایک پہلو پر طبیعت جم جائے نا، پھر سارے آیات قرآنی کے دلائل اسی پہ دیتا۔ اب دیکھیں نا، بعض مفسرین نے لکھے احکام، ہر آیت سے وہ احکام ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، بعض مفسرین کا رجحان ہوتا ہے جہاد پر، وہ ہر آیت سے جہاد ثابت کرے۔ اچھا، بعض لوگوں کا رجحان ہوتا ہے تبلیغ پر، ان کو سارا قرآن نظری تبلیغ آتا ہے، باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، ذہن ہے، بن گیا ہے، خدمت ہے۔ اچھا، جو سچی بات ہے وہ تو سچی ہے، تبلیغ قرآن کا فرمان ہے، رسول کا فرمان، لیکن اس کو ذہن پہ اتنا وہ یعنی مسلط ہو جاتی ہے وہ بات، کہ دوسری بات ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ یا تو ان پر بھی یہی ہے یا ضد ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اگر بغیر دیکھے گواہی ناجائز ہے، یہ جو دن رات آپ کے مؤذن ہر اذان میں کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ گواہی دے رہے ہو؟ جب بغیر دیکھے گواہی ہو ہی نہیں سکتی. گواہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر چیز دیکھ کے گواہی دے، تو آپ نے اللہ کو دیکھا ہے. آپ گواہی دے رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور نماز میں گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور ہر بندہ ہر نماز میں گواہی دے رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کیسے گواہی دے؟ اگر لفظ شہادت کا معنی یہی ہے جو ہمارے بھائی کرتے ہیں کہ بھئی شاہد کا معنی ہی یہی ہے کہ گواہ وہ ہے جو موجود بھی ہو اور دیکھنے کے بعد گواہی دے، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر ایک بات علم نشرہ ہے، اگر ایک بات بڑے سے بڑے ثقہ لوگوں سے ہمیں پہنچی ہے، تو اس پر بن دیکھے گواہی دینا بھی جائز ہوتا ہے، چاہے وہ بات ہم نے نہ بھی دیکھی. ہمیں حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے. حضور پاک نے فرمایا کہ وحدہ لا شریک ہے، ہم گواہی دیتے. حضور نے فرمایا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، ہم گواہی دیتے، کیونکہ حضور نے جو فرما دیا ہے. اسی لیے اب اس کو یوں سمجھے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اپنے گھر سے نکلے تو ایک آدمی تھا حارث بن السواد، اس نے ایک گھوڑا بیچا، وہ عربی تھا دیہات میں جنگل میں رہنے والا بیچارہ، اس کو زیادہ یعنی بہرحال اس کے اندر وہ دیہات کی جہالت کی وجہ سے جفا کشی اور کم علمی یہ ساری چیزیں تھیں. حضور نے اسے ایک گھوڑا خریدا، قیمت طے ہو گئی، سودا ہو گیا. حضور نے فرمایا تم ٹھہرو اور میں جا کے ابھی آپ کے لیے پیسے لاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دینے کے لیے گھر تشریف لے گئے، اتنی دیر میں کوئی اور بندہ جو گزرا تو دیکھا گھوڑا لے کے کھڑا، سکا گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا کتنے پیسے دو گے؟ اس نے کہا اتنے لوں گا. تو اس نے وہ حضور پاک والے پیسوں سے زیادہ پیسے کہے، اگلے نے قبول کرے، اس نے کہا ٹھیک ہے تم گھوڑا لے لو. اس کو پیسے زیادہ مل گئے، پہلے سودے سے پھر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی پیسے پکڑو گھوڑا. اس نے کہا جی حضور میں نے تو آپ کے ساتھ سودا نہیں کیا، آپ کی میری بات تو ہوئی تھی لیکن سودا نہیں. جب آدمی کی نیت بدل جائے نا جی پھر بہانے بہت. جب آدمی کی نیت ہی خراب ہو جائے تو پھر کہتے ہیں وہ جی نہیں، اصل میں اصل اگر میں نے یوں کہا تھا نا، میرے خیال میں مگر پھر آپ نے بھی یوں کہا تھا، پھر اگر مگر شروع ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے، اللہ کے نبی کے ساتھ تم نے سودا کیا، سودا طے ہو گیا، میں پیسے لینے کے لیے گیا تم پھر گیا. اسے کہا اتنا ہرندہ کا شاید آپ کے پاس گواہ ہیں کہ آپ کا میرا سودا ہو گیا تھا. اب خدا کی شان ہے کہ اس وقت گواہ کوئی نہیں تھا. تو حضرت خزیمہ ایک صحابی ہیں، بعض علماء نے فرمایا حضرت خزیمہ، ہاں کہتا ایک صحابی ہیں، وہ یہ باتیں سنتے سنتے قریب آئے اور انہوں نے آتے ہوئے کہا کہ انا اشہد یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور آپ نے گھوڑا خریدا ہے اور اس نے بیچا. اب وہ بھی شرمندہ ہو گیا کہ ابھی گواہ تو نکل آیا. اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک. تو حضور اتنے خوش ہوئے، فرمایا حزیمہ تم تو موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دی؟ تو نے کہا یا رسول اللہ جب آپ پہ جبریل وحی لاتا ہے ہم موجود ہوتے، جب آسمانوں پہ آپ معراج پہ گئے ہم موجود تھے، جب آپ کی زبان نے کہہ دیا ہے تو بات ختم ہوگی، میرے ہونے کی ضرورت ہے. جب میرا ایمان ہے کہ محمد عربی صادق المصدوق ہیں، صادق الامین ہیں، آپ کی زبان سے غلط لفظ نکل ہی نہیں سکتا، آپ نے ہمیشہ جو فرمایا جو فرمائیں گے سچ ہوگا، جب آپ نے کہہ دیا کہ سودا ہو گیا تو میں گواہی کیسے نہ دوں؟ حضور پاک اتنے خوش ہوئے، آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کسی مسئلے میں یہ میرا صحابی حزیمہ گواہی دے دے تو پھر دو کی بھی ضرورت نہیں تھی، ایک کی گواہی کا. اب آپ اندازہ کریں کہ اس نے گواہی دی اور اس نے دیکھا بھی نہیں، نہ موجود ہے نہ دیکھا ہے، لیکن چونکہ سرکار دو عالم کی زبان سے بات نکلی ہے کون شک کرے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں کوئی پکی بات مل جائے گی تو اس کے نہ ہونے کے باوجود بھی ہم گواہی دیں. اچھا، اسی طرح قرآن میں دیکھیں، وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ نے فرمایا حضور کی امت جو ہے یہ امت وسط ہے، اور قیامت میں یہ تمام لوگوں پہ گواہی دے. اب قیامت والے دن حضور کی امت گواہی دے گی، تو حضور کی امت کیسے گواہی دے گی؟ نوح علیہ السلام کی قوم پہ گواہی دے گی، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ. نہ حضور کی امت موجود ہے، نہ انہوں نے نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے، تو گواہی کیسے دیں گے؟ یعنی یہ تو اللہ کا قرآن ہے، منصوص ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ جب کافر قیامت کے دن انبیاء کی نبوت و دعوت کا انکار کریں گے اور اللہ حکم دیں گے کہ انبیاء و رسل کو کہ گواہ لاؤ، تو حضور کی امت جو ہے وہ ان کے حق میں گواہی دے گی. تو اب موجود ہی نہیں، نہ آپ نے نوح علیہ السلام کو دیکھا ہے، کیسے گواہی دیں گے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ جب اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ وہ سارے پیغمبر سچے ہیں اور یہ سارے واقعات سچے ہیں، ان سب نے دعوت دی، قوم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو جب ہمیں اللہ کے نبی پاک نے بتلا دیا تو حضور کے فرمانے پہ ہم نے گواہی دے دی، نہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ وہاں موجود ہونے کی ضرورت. اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بدیل صحابی ہیں، ان کے ساتھ دو نصرانی تھے اور وہ سفر میں تھے، اور سفر میں اللہ کی شان ہے کہ وہ بہت بیمار ہو گئے اور موت کے قریب آ گئے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بلایا کہ بھئی یہ میرا اسباب ہے، مال ہے، سامان ہے، یہ سارا چیک کر لو، اور یہ میری وصیت ہے، مہربانی کر کے تم جب جاؤ تو میرے گھر والوں کو رشتہ داروں کو پہنچا دینا، میری تو موت آ رہی. اور انہوں نے اللہ کی شان سے عقل مندی یہ کی کہ ایک فرشت سامان کی بنا کے سامان میں ڈال دی اور ایک وصیت نامہ لکھ کے ان کو دے دیا، اور یہ دونوں غیر مسلم ہیں، نصرانی ہیں. تو جب ان کو دے دیا تو انہوں نے جناب والا یہ ہے کہ واپس جب آئے تو اس سامان میں ایک جام تھا چاندی کا، یعنی گلاس سمجھ رہے، جام سمجھ رہے، کچھ سمجھ، اور بڑا قیمتی وہ جام. تو ان دونوں نے اس جام کو تو نکال لیا اور باقی سامان پہنچا دیا. ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل موجود ہے سامان کی، تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا. یہاں بلکہ ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کا مکان تھا مدینہ منورہ میں، پرانی بات ہے، لوگوں سے سنی سنائی. تو اس کے بعد جناب وہ بندہ چلا گیا، اس اور قابض ہو گیا، پھر وہ چلا گیا اور قابض ہو گیا اور قابض ہو گیا، یعنی اس کو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ ایک صدی بیت گئی. اب جناب اس صاحب مکان کے اب اولاد کی اولاد، پوتے در پوتے در پوتے کرتے 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 ان کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے بڑے دادا نے ایک بہت بڑا مکان خریدا تھا، اور وہ تو سنا ہے کہ اب ماشاءاللہ اتنے ملین کا بکے گا. تو یہ پیسہ تو لالچ بڑی چیز ہے. تو اچھا، ان کی کوئی ایک پرانی دادی تھی، اس نے ان کو ایک بات بتلائی تھی کہ تمہارا دادا کہتے تھے کہ وہ مکان جو میں نے لیا ہے تو اس کی جو رجسٹری ہے سرکاری اس کی ایک فوٹو کاپی بنا کے میں نے اس کی فلاں دیوار کے نیچے دفن کر دی تھی جب بلڈنگ میں بنا رہا. تو یہ بات بچوں کے دماغ میں تھی, انہوں نے آ کے یہاں دعویٰ کر دیا. حکومت نے کہا ثبوت دو, انہوں نے کہا جی ثبوت تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ قاضی صاحب اپنا عملہ بھیجیں, کھدائی کرائیں, اگر اندر سے ثبوت نکل آئے ٹھیک ہے, نہ نکلے ہم پارے. کھدائی کرائی گئی تو اندر جناب لوہے کے پہلے زمانے میں رول ہوتے تھے, اسی میں کاغذات قیمتی جو تھے نا وہ بند کر کے رکھے جاتے تھے, تو وہ جناب لوہے کا رول نکل آئے, اندر سے وہ کاغذ نکل آئے, باقاعدہ رجسٹری, باقاعدہ نام, باقاعدہ اس کی تصدیقات. کہا اب تو وہ شبہ کی بات ہی نہیں, جب ان کے دادے کے نام کی رجسٹری موجود ہے. تو اس لیے وہ سامان میں جو فرشت تھی اس میں تو وہ جام کا ذکر موجود تھا. ان کے وہ رسانے جب وہ فرشت پڑھی انہوں نے کہا ان لوگوں سے جا کے کہ اللہ کے بندے اس میں سونے کے چاندی کا ایک جام تھا, باقی سامان تو سارا موجود ہے, جام کہاں گیا؟ انہوں نے کہا جام نہیں تھا. بہرحال وہ پکڑ گئے اور کچھ عرصہ بیت گیا, بات پرانی ہو گئی. ایک دن وہ صاحب سامان جو تھے ایک سنار کے دکان پہ گزرے تو وہ جام بک رہا تھا, اس پہ اس کی کوئی خاص علامت بھی تھی. انہوں نے علامت سے پہچانا اور سنار سے کہا بھی یہ جام کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا مجھے فلاں فلاں نے بیچا. اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. اللہ کے نبی نے بلایا اور اس کے بعد پوچھا دلائل؟ انہوں نے کہا جی دلائل تو نہیں ہے لیکن اس کا کاغذ بھی اس کے اندر موجود ہے, جام ہم نے پہچان لیا ہے اور انہوں نے سارا سامان دیا صرف جام کا انکار کیا. انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو نہیں مانتے, مدعی ہیں گواہ لے آئے. انہوں نے کہا جی گواہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. حضور نے فرمایا پھر قسم کا. اچھا اسی طرح قرآن نے مسئلہ کیا ہے کہ اگر مثلا وہ جھوٹے ہوں تو آپ اور بندے لا سکتے ہیں. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا, اگر وہ جھوٹی گواہی دے جائیں تو آپ اور دو دیانتدار آدمی لگا طلب کر کے ان سے گواہی لے سکتے ہیں. وہ کہیں گے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے سچی گواہی دی ہے. تو اب انہوں نے دیکھا تو ہے نہیں تو گواہی کیسے دے رہے. اس لیے بات کو سمجھے میرے عزیز کہ کبھی گواہی اسی طرح ہوتی ہے کہ آدمی مشاہدہ کرتا ہے, آدمی واقعات کو دیکھتا ہے تو گواہی دیتا ہے, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب بات ہی اتنی وثوق سے ثقہ لوگوں سے اتنے سچے لوگوں سے ہمیں پہنچ جائے کہ جن کے اندر ہمیں جھوٹ بولنے کا شبہ ہی نہ ہو تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا خدا ہے ہم نے مان لیا, حضور نے فرمایا عرش ہے ہم نے مان لیا, حضور نے فرمایا کرسی ہے ہم نے مان لیا, حضور نے فرمایا جنت ہے ہم نے مان لیا, ہم نے دیکھا تو کچھ نہیں, بن دیکھے خدا مان لیا ہے اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو شاہد کا مانا یہ. اچھا اب ایک وہ اور ایک دھوکہ دیتے ہیں, اللہ ہدایت دے کیا کرے آدمی, کہ اتنی چال در چال ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے وہ کہتے تھے نا کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر ناظر ہو ہی نہیں سکتا, حاضر ناظر تو وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا اب حاضر ہو گیا, اور ناظر وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے نہیں دیکھ رہا تھا اب دیکھ رہا ہے. اللہ کے سامنے تو ہر چیز موجود ہے, ہر وقت موجود ہے, وہ تو کہیں غائب ہوئے ہی نہیں, جب غائب نہیں تو حاضر کیسے ہو گئے. اب اسی سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کی بھی صفت ہے شہید, جیسے اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قل ای شیء اکبر شہادت. اسی طرح اللہ کا کئی مقام پہ ہے کہ شہید ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر شہید وہ ہوتا ہے جو دیکھ کر گواہی دے یا لوگوں کی بات سن کے بھی گواہی دے تو پھر اللہ کی صفت تو شہید ہو نہیں سکتی, اللہ لوگوں کی بات سن کے گواہی دیتا ہے تو پھر اللہ کو شہید کیوں کہا گیا؟ یعنی آپ اندازہ فرمائیں اللہ پاک ہدایت دے کہ جب آدمی کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں اور جب آدمی کسی باطل عقیدے پہ جم جاتے ہیں تو پھر وہ یعنی جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے، خود تو بدلنے کے لیے تیار نہیں، پھر وہ بات سے بات پکڑتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کان یباشرنی وانا حائض، حضور پاک میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، حتیٰ کہ اب جناب اس کو دشمنوں نے یوں پکڑا، انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے ولا تباشروہن، قرآن کہتا ہے کہ بھی عورت کے ساتھ مباشرت جائز نہیں، یسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن، اسی طرح قرآن کہتے ہیں ولا تباشروهن وانتم عاکفون في المساجد، اور حضور کیسے یباشرنی وانا حائض، اس کا معنی یہ ہے حدیث غلط ہے، حدیث کا انکار کر، حالانکہ معنی مباشرت کا ہر جگہ جمع نہیں ہوتا، معنی مباشرت کا لکھا البشرت بالبشرت، جیسے میاں بیوی ایک چار پائی پہ کچھ لیٹ جائیں ایک دوسرے کو بدن لگ رہا ہے، اس کا معنی یہ تو نہیں، اب وہ تو حالت حیض میں جائز ہے، کوئی منع نہیں، حالت حیض میں جمع منع ہے، یہ تو نہیں کہ ہاتھ ملانا بھی منع ہے، بیوی کے ہاتھ سے روٹی کھانا بھی منع ہے، بیوی کے ساتھ لیٹنا بھی منع ہے، تو اس لیے اب سمجھیں کہ جو لفظ جہاں جس کے لیے بولا جائے گا معنی اسی طرح کا کیا جائے گا، مثلا اللہ کی صفت ہے رؤوف رحیم اور یہی صفت حضور کی بھی ہے رؤوف رحیم، اللہ کی صفت ہے سمیع بصیر، اچھا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر انسان کو ہم نے سمیع اور بصیر بنایا، فجعلناه سمیعا بصیرا، کافر بھی سمیع کافر بھی بصیر، مسلمان بھی سمیع مسلمان بھی بصیر، اچھا اللہ کی صفت ہے حفیظ علیم، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو وہاں حفیظ علیم یوسف علیہ السلام کی بھی صفت آ رہی ہے، تو بات کو سمجھیں تو ہر جگہ وہ ترجمہ کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوگا، جب اللہ کے لیے لفظ شاہد بولا جائے گا تو جو اللہ کی شان کے مطابق ہے کہ وہ تو ذرے ذرے کے جاننے والے ہیں، ان کو کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے لیے جب ہم سمیع و بصیر کا لفظ استعمال کریں گے تو جو اللہ کی شان کے لائق ہوگا، مخلوق کے لیے جب استعمال کریں گے تو جو مخلوق کے لائق ہوگا، جیسے مثلا اردو میں کہتے ہیں میاں، اچھا ہمارے محاورات میں آپ پورے ہند میں پاکستان میں یعنی کسی بھی ملک میں جائیں تو آپ کو سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں جی اللہ میاں، اچھا کہتے ہیں جی میاں بیوی، اچھا طوطے کو بھی کہہ دیتے ہیں مٹھو میاں، میاں مٹھو، تو ہر جگہ ایک ہی معنی کرو گے، یعنی جو اللہ کے لیے کرو گے وہی میاں بیوی کے لیے کرو گے، جو اللہ کے لیے کرو گے وہی نعوذ باللہ ایک جانور طوطے کے لیے کرو گے، تو معنی تو لفظ تو ایک ہے لیکن ہر جگہ استعمال اس طرح ہوگا جہاں جہاں اس کا محل ہوگا، جیسے اللہ فرماتے ہیں وصیق الذین اتقوا سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اور فرماتے ہیں وصیق الذین کفروا الى جہنم زمرا، دونوں جگہ ایک لفظ ہے سیقا، اللہ فرماتے ہیں کافروں کو چلا کے لے گیا جہنم کی طرف، مومنوں کو جنت کی طرف، لفظ ساق ہے ساق یا سیق مادہ واحد ہے سوق کا مادہ ہے، تو لفظ ایک ہے
لیکن شتان ما بینہما، کہاں مومنوں کو لے جانا جنت میں ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ، اور کہاں کافروں کو جہنم کی طرف لے جانا، مار مار کے کافر لے جائیں گے. یضربون علی وجوہہم و ادبارہم، لیکن لفظ تو ایک ہے لیکن معنی ہر جگہ اس طرح ہوگا جو شان کے مطابق ہے. اب دیکھو نا جی، ایک آدمی شیر اور شیر کو شیر پڑھ لے یا شیر کو شیر پڑھ کے دھوکے میں پڑ جائے تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ورنہ لکھنے میں تو ایک ہے، شیر لکھو یا شیر لکھو. تو اسی طرح اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ سے کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا. اچھا، اور ایک ان کی دلیل اور ہے، وہ کہتے ہیں جناب کے دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ان وفیکم رسول، کہتا ہے قرآن کہتا ہے وفیکم رسول، تمہارے اندر رسول موجود ہے. وہ کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ حضور حاضر ناظر نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے اندر رسول وفیکم. اچھا، اسی طرح قرآن پاک کہتے ہیں کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ. قرآن کہتا ہے کہ جان لو أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے اندر رسول اللہ موجود. کہتے ہیں جناب یہ تو دلیل ہے کہ ہر جگہ تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں اور حاضر ناظر کی ہم دلیل کیا دیں؟ اب جناب بات کو سمجھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیکم رسول، یعنی حضور ہر جگہ موجود ہیں. اچھا، قرآن میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ پر عذاب نہ آیا، ان کے ظلم بڑھ گئے، ان کے مظالم حد سے بڑھ گئے، تو صحابہ کی بھی تمنا ہوتی تھی کہ اللہ ان کو کہا تھا نہیں ہمیں مار رہے ہیں رات دن، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کو تباہ کرے خدا. اچھا، حضور کے دل میں بھی تمنا آئی تو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرا بدنی، میں ان پہ کیسے عذاب کروں؟ آپ جو ان کے اندر موجود ہیں مکے میں، آپ جو بیٹھے ہوئے، عذاب کیسے بھیجے ہوں؟ تو جب حضور چلے گئے تو عذاب آ گیا، تو مانا ہے کہ اب تو موجود نہیں ہے. اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں تو پوری امت پر کہیں عذاب آنا ہی نہیں چاہیے. نہ کسی جگہ زلزلہ آئے، نہ کسی جگہ عذاب آئے، نہ کسی جگہ برقان آئے، نہ کسی جگہ طوفان آئے. یہ تو رات دن حوادث پہ حوادث، زلازل پہ زلازل، عذاب پہ عذاب آ رہے ہیں. تو مانا اگر حضور موجود ہیں تو پھر عذاب کیسے آ گیا؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے جب تک آپ موجود ہیں میں عذاب نہیں کروں. تو اصل بات کیا تھی کہ وفیکم رسول ہوں گے، رسول پاک تمہارے درمیان میں موجود ہیں. ان نے سمجھا کہ ہر جگہ موجود ہے، یہ ترجمہ اپنی طرف سے کر لیا، موجود ہیں صرف ایک لفظ ہر ہی لگانا تھا نا، ہر جگہ موجود، یہ تھوڑا سا ایک لفظ لگا دیا. اور یہ نے سمجھا کہ قرآن میں تھوڑا سا ایک لفظ بھی لگا دو تو بندہ سیدھا کافر ہو جاتا. اصل واقعہ یہ تھا کہ اوس اور خدرج کے دو قبیلے تھے انصار کے، اور ان میں صدیوں سے لڑائی تھی آپس میں. تقریباً ان کی جنگ جو ہے وہ 120 سال جاری ہے. اللہ کا رحمت ایسی ہوئی کہ حضور تشریف لے آئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس خدرج پہلے سے مسلمان ہو گئے اور شیر و شکر ہو گئے، وہ جھگڑے بھی مٹ گئے، لڑائیاں بھی مٹ گئیں، اب تو رحماء بینہم، ایک دوسرے کے پیار سے محبت. بھائی ہے، خدا کی شان ہے. اب ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہود اور منافقین نے مل کر، انہوں نے کہا کہ یہ تو بھائی ایسے قبیلے تھے جو کبھی آپس میں نہیں ملے، اور ان کو ہم لڑاتے رہے، ان کو ہم لڑاتے رہے اور ہم اپنے فائدے حاصل کرتے رہے، لیکن یہ جب سے ان کی سلو ہو گئی اب یہ حضور کے سوا تو کسی کی بات ہی نہیں مانتا. کوشش یہ کریں کہ ہم ان کو لڑا. انہوں نے اپنے شاعروں کو تیار کیا، تو شاعروں نے آگے جناب پرانے پرانے اشعار سنائے، جس زمانے میں کبھی اوس کے جھگڑے تھے، خدرج کے جھگڑے تھے، ان نے ایسے ایسے اشعار ان کو سنائے کہ وہ سابقہ جو جنگیں تھیں، وہ سابقہ جو دماغ میں لڑائیاں تھیں، وہ یاد آ گئی. اور جب یہ باتیں یاد آتی ہیں تو آدمی جوش میں آ جاتا ہے، آدمی پھر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا، آپ کا کوئی تعلق ہے کسی سے، مدت گزر جائے، آپ بھول گئے، لیکن اچانک اس کا خط سامنے آ گیا، اچانک اس کی تصویر سامنے آ گئی، تو آپ کو بات یاد آ. تو اسی لیے جب وہ اشعار انہوں نے پڑھے تو ان کا جوش بھی بھڑک اٹھا، انہوں نے کہا یا للاؤس، انہوں نے کہا یا للخضرج، انہوں نے کہا کہ نکل آؤ قبیلے والوں، انہوں نے کہا نکل آؤ آج پھر لڑتے، جوش میں آ گئے. یہ چونکہ جتنی مارشل قومیں ہوتی ہیں نا جی، جو بڑے بڑے قبائل ہیں، تو اب جیسے آج کل بھی دیکھ رہے پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، ان کو لڑنے کا موقع نہ ملے پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کریں. نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میری اپنا کبھی رہے میں کوئی سید قریشی تھوڑا ہوں. تو یہ یعنی آپ یقین کریں، ہمارے گھر سے جہاں ہمارا دیہات میں اصل گھر تھا اس کے قریب ایک جگہ ہے اچ شریف، جو ایک تاریخی مقام، جس کی ایک بہت بڑی تاریخ، یعنی ہمارے اس پورے پنجاب میں ملتان ہے، اچ شریف ہے، یہ ایسے مقام ہیں جہاں اللہ کے اولیاء اللہ آئے، حضرت محبوب سبحانی آئے، حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے، بلکہ بڑا مثال مشہور ہے کہ اس میں تو 125,000 اللہ کے اولیاء آئے، یعنی اتنے اللہ والے وہاں گزرے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کا، اور آج تک ان کی کتابیں، اور آج تک ان کے مخطوطات اور علوم پڑھنے والے ہیں. افسوس ہے کہ وہ مقامات بھی اب اہل بدعت کے ہاتھوں میں، کہیں روافض ہیں، کہیں بدعت والے ہیں. یعنی جیسے کہ علامہ اقبال نے ماتم کیا تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے. یہ تو وہی ہے نا جی، باپ مر گیا تو بیٹا گدی پہ بیٹھ. تو بہرحال وہ اچ شریف جو ہے جی، اس میں سالانہ میلے لگتے ہیں، 3 میلے ہوتے ہیں. ایک ہفتے میں ایک میلہ ہوتا ہے، دوسرے ہفتے میں ایک میلہ ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑا میلہ جو ہے وہ تیسرے ہفتے میں ہوتا ہے. اور یہ سالانہ ہوتے ہیں اور باقاعدہ ہوتے ہیں، اور لاکھوں کی مخلوق وہاں آتی ہے اس میلے کو دیکھنے کے لیے، یعنی جگہ نہیں ملتی آدمی کے لیے. تو ہمارے کچھ قبائل ایسے ہیں ماشاءاللہ، کچھ بلوچ ہیں، کچھ اور ہیں، کچھ اور ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں کہ میلے والے دن تیار ہو کے آنا، ہم نے لڑنا، جھگڑا کوئی نہیں، کوئی ان کا آپس میں تنازع نہیں. شریف آدمی کو ان کا بس ٹھیک ہے، جوانی دیکھنی ہے نا، تمہارے جوان کیا کرتے ہیں، ہمارے جوان کیا. اچھا یہ بھی دونوں طرف شرط ہے، جس کا مر جائے مقدمہ بھی نہیں کرتا، مر گیا تو مر گیا. اب اس کا کیا علاج، بعض قبائل ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، ہمارے افغان بھائی ہیں، پٹھان، ان کا بھی ایک مزاج ہے، وہ اس سے بدل نہیں سکتے. اچھا کوئی غیر ان کو نہ ملے نا، اپنے سے بھی لڑنا شروع کرتے ہیں. اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا سوچ ہے، کیا کرے، ابھی عادت ہو گئی. اب دیکھ رہے مثال کے طور پر، اب ہمارے مثلا ڈاکٹر صاحبان ہیں، ان کو ساری زندگی ایک عادت ہوگی نہیں علاج کی، یہ اگر ریٹائر بھی ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تب بھی بات تو یہی کریں گے. کیوں عادت ہوگی، ساری زندگی جو آدمی ایک چیز کرتا رہا، کرے کیا وہ. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم لوگ رات کو جب تک کتاب نہ پڑھے نیند نہیں آتی، عادت ہو گئی، کیا کرے آدمی. یعنی 1 بجے 1:30 بجے کم از کم رات کو میں سوتا ہوں، 1:30 بجے کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی، پھر وہ کتاب پڑھتے پڑھتے کبھی وہ چہرے پہ گر گئی، کبھی سینے پہ گر گئی، کبھی گستاخی اللہ معاف کرے، کبھی سائڈ پہ بھی گر گئی. اب مطلب نا تو بھائی ابھی پڑھ کے رکھ دوں گا، لیکن رکھنے کا موقع نہیں ملتا، انسان نیند آ گئی. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی لڑائی کی، چونکہ 120 سال لڑتے رہے تو تیار ہو گئے. حضور پاک کو کسی نے خبر دی کہ یا رسول اللہ اسر خطرے لڑ رہے ہیں، حضور پاک تشریف لائے اور آتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہیں، وہاں نفیق ہوں، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم لڑ رہے ہو. انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، یا رسول اللہ شیطان نے ہمیں فتنے میں الجھا دیا تھا، اللہ اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئے، استغفر اللہ، ہم پتہ نہیں کہاں کھو گئے تھے. آپ نے فرمایا دعوہا، انہا منتقتن، یہ جو تم نے نعرے لگا رکھے ہیں قومیت کے کیے اوس اور خدرج، یہ نعرے جو ہیں یہ تو بدبودار نعرے ہیں. یہ کیا ہے قومیت کا نعرہ، لسانیت کا نعرہ، صوبائیت کا نعرہ؟ اسلام ان کو نہیں اہمیت دیتا، سب مسلمان ہیں، بھائی ہیں. تو ان کو تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، فیکم رسول، اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. یہ تو خطاب ہے صحابہ کو اس خاص واقعے میں، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہے اور ہر امت میں موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے. یہ تو آیات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیت کس اسباب نزول کے تابع ہوتی. اچھا اسی طرح دیکھیں ایک صحابی ہیں حضور کے، ولید ابن عقبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ فلاں قبیلے کی طرف جا کے تم اموال زکات جمع کر کے لیا. اچھا خدا کی شان ہے اس اللہ کے بندے کی ان قبیلے والوں سے پہلے سے کوئی دشمنی تھی، زمانہ جاہلیت سے جھگڑا تھا. اچھا بستی والوں کو پتا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا برسول آ رہا ہے، وہ جناب استقبال کے لیے نکلے. اور ہمارے ہاں استقبال تو پھر اسی طرح ہوتا ہے نا، شادی پہ بھی فائرنگ کرتے ہیں، کبھی کبھی دولہا مر جاتا ہے، خوشی میں فائرنگ کرتے ہیں شادی میں. اور بس جناب گولی کی بات ہے، بس گولی ادھر ہوئی رفیق امان اللہ. میں ایک دفعہ خود سفر کر رہا تھا ٹانگ کا، تو وہاں جناب جو ہمارے استقبال کرنے والے لوگ تھے ماشاءاللہ، تو وہ اس قدر بے دھڑک ہو کے گولیاں چلا رہے تھے، فائرنگ کر رہے تھے، کہ میرے ساتھ دو مولوی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضرت کیا ہمیں اتار دیں، یا یہ ہے کہ کم از کم آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی، ہمارا تو پیشاب نکلنے والا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یار کیسے اتار دوں تم کو. انہوں نے کہا حضرت یہ کل تو خوشی رہے ہیں، اب دیکھیں ایک ہاتھ سے وہ ہلا کے مار رہا ہے، تو اگر ذرا ہل جائے ہم تو گئے. میں نے کہا جی اب جائیں یا نہ جائیں، یہ خان ہے، یہ نہیں بالا سا. یہ نہ رکنے سے رکیں گے، ایک نتیجہ یہ ضرور نکلے گا کہ یہ ہمیں ساری زندگی کے لیے بزدلی کا تانا دیں گے، جینے ہی نہیں دیں گے، کہیں گے کہ یار یہ تو بلوچ رہے ہی نہیں، ایک گولی سے ڈر گئے، ہم استقبال کریں بیوقوف ہے، یعنی بیوقوفی ہم ہیں. اب گولیوں سے بھی کسی کا استقبال ہوتا ہے. اور یہ نہیں میں بتا رہی ہے مسجد میں بیٹھ کے بات کر، اور یہ بھی نہیں کہ 200-400 میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں راؤنڈ لگا دیں گے، وہ ان کو مزہ آتا ہے. اب اس کا کیا کہتے ہیں؟ میں خود اپنے میرے دوست ہیں منگورا میں، سبات کے علاقے میں، ان کے گھر میں مہمان تھا، تو ان سارے ہم بہت سارے میرے ساتھ ساتھی تھے، ان کو ہم سلا کے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے علیحدہ، چونکہ اوپر کی منزل پہ ایک کمرہ سیٹ الگ ہے، تو ہم نے کہا کہ آپ کو چونکہ نیند نہیں آتی کٹھے سونے کی، میں نے کہا تو میری تو عادت ہے، کیا مجبوری. تو بہرحال انہوں نے کہا جی آپ کا انتظام اوپر ہے. تو ہم سب دوستوں کے ساتھ سب کو لٹا کے سلا کے تقریباً 2 بجے رات کے ہم نے کہا ابھی سو جائیں، کیونکہ صبح پھر 4:30-5 بجے اٹھنا ہے انشاءاللہ، اللہ نماز سے محروم نہ کرے. تو کچھ لوگ تھوڑا بہت تو سو لو، بقیہ کمی جو ہے نماز پڑھ کے پوری کر لیں. تو ہم اوپر جب جا رہے تھے تو خان جو ہمارا دوست ہے اس نے کہا کہ مکی صاحب یہ کلشن کوف چلاؤ. میں نے کہا ابھی کیوں چلاؤں، کوئی وجہ یا کیسی بات کر دیکھو نے کیسے چل، یہ خاص کلشن کوف اور یہ کوزی. اور میں نے کہا خدا کے بندے میں نے تو کبھی برقی نہیں ملی بیٹی، تو یہ کلشن کوف چلا گیا اور پھر 2 بجے رات کے مجھے عقل تو سناؤ، عقل تو بتاؤ، کوئی عقل کی بات ہے کہ 2 بجے رات کے بلڈنگ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آپ بھی فیر کریں؟ یہ سارا علاقہ اٹھ جائے گا. اس نے کہا مکی صاحب کچھ بھی نہیں ہوتا، ادھر تو روز ہوتا ہے. اور میں نے کہا یار خدا کے لیے، اس نے شروع کر دیا شروع کر دیا. اچھا ہمارے جو نیچے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم پہ حملہ ہو گیا. اب جناب کوئی مولوی صاحبان غسل خانے میں، کوئی میز کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور کوئی جناب صوفے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یاسین القرآن الحکیم انک للمرسلین، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آخری وقت بھائی کلمہ پڑھو لا الہ. مولوی صاحبان جناب بے ہوش ہیں اور اوپر تماشا ہو. اور میں نے کہا نیچے دروازے کھڑک رہے ہیں ان کا تو پتا کرو، وہ زندہ بھی ہے کہ فوت ہو گئے. نیچے آئے ان کو ہم نے، جب انہیں ہماری آواز سنی کیا ہو گیا حضرت کو حملہ ہو گیا. میں نے کہا خدا کا خوف کرو کوئی ہو. میں نے کہا یار 2 بجے رات کو بھی پیر کرتے ہیں، میں نے کہا اس کو سمجھاؤ میرا کیا قصور ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ ہے کہ کم از کم یہ گھر والوں کو آپ ہدایت کر دیں،
کہ ہم تو اپنا وضو شضو کر کے نماز پڑھ لیں گے, یہ بھی سارے کپڑے دھلوائیں. کہ رات کو 2 بجے اس, اچھا اور خدا کی شان پہاڑ کا علاقہ ہو اور کلاشنکوف کا فائر ہو نا جی, وہ تو پھر ایک ایسی سنسناہٹ پیدا ہوتی ہے, اللہ معاف کرے, ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اچھے خاصے آدمی کا ہوش اڑ جائے. وہ گونج بنتی ہے نا پہاڑوں کی, صدا ہوتی ہے کہ ہے یہ گنبد کی صدا, جیسی کہو ویسی سنو. آپ گنبد نما عمارت میں بولیں نا, جو آپ کہیں گے وہ آواز آئے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا جی کہ وہ بیچارے استقبال کے لیے نکلے اور انہوں نے استقبال میں فائرنگ شروع کی, اور ولید ابن عقبہ نے کہا ہاں ان کا مطلب ہے وہ پرانی دشمنی ان کو یاد آ گئی, ان نے مجھے پہچان لیا, یہ مجھے نہیں چھوڑے گا. وہ جناب بھاگا پیچھے, اس نے گھوڑا دوڑایا اور سیدھا حضور کی خدمت میں آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بستی والے تو اللہ معاف کرے کافر ہو گئے, تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے, تلواریں لے کے سارے باہر نکلے ہوئے. یہ تو اچھا اللہ کا شکر ہے کہ میں بھاگ آیا. حضور کو بھی غصہ آ گیا کہ عجیب بات ہے, مجھے کہتے ہیں کہ اپنا آدمی بھیجو زکات کے لیے اور میرے زکات لینے والے کے لیے کہا کہ تلواریں لے کے اور استقبال کے لیے بجائے اس کو قتل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا خالد بن ولید کو کہ فوراً فوج لے کے اپنا جوانوں کا دستہ لے کے جاؤ اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دی. اتنا جرات اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا. حضرت خالد بن ولید جناب فوراً جوان لے کے دستہ لے کے حملہ آور ہوئے, اور راستے میں جاتے جاتے حضرت خالد کو خیال آ گیا کہ پتہ تو کریں واقعہ کیا ہے, اتنی جلدی ساری بستی اسلام چھوڑ گئی. انہوں نے آدمی بھیجا, تحقیق کی, انہوں نے کہا جی وہاں تو اذانیں ہو رہی ہیں, نماز ہو رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے, تو کافر کہتے ہو گئے. حضرت خالد نے کہا چلا ٹھہر جاتے ہیں, صبح کو پھر دیکھتے ہیں. صبح کو گئے اور بستی بستی میں اذان ہو رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, لوگ مسجدوں میں بیٹھے قرآن تلاوت کریں. حضرت خالد نے پوچھا کو اللہ کے بندو ولید کے ساتھ کیا؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو استقبال کے لیے نکلے تھے. انہوں نے کہا اس نے تو کہا وہ کافر ہو گیا, مجھے قتل کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہمارے تو فرشتوں کو بھی بتائے. تو اب انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اللہ نے فرمایا اگر کوئی فاسق خبر لے کے, اہم خبر لے کے آئے, جب تک خبر کی تصدیق نہ کرو کوئی اقدام نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں کچھ کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں ندامت کا سامنا اٹھانا کر پڑے. اور وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لو کہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے اگر تمہاری ہر بات مان لے, جیسے ولید نے آ کے کہا اگر حضور وہ بھی مان لیتے اور ہر بات میں عمل ہوتا جائے تو تم تو مشقت میں پڑ جاؤ. تو یہ اسباب فیکم رسولو, یا ان فیکم رسولو کا معنی خطاب ہے آپ کے صحابہ کو آپ کے اس زمانے میں. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حضور تمام امت میں قیامت تک ہر جگہ موجود ہیں, مکے میں بھی موجود ہیں, مدینے میں بھی موجود ہیں, پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, ہند میں بھی. پھر عقل کی بات ہے کہ فیکم رسولو کا معنی یہ. اچھا اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کے کوئی دین اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ کی شان کے خلاف, فاعرض عنہم, آپ ان کے سے اعراض کریں, بیٹھے نہیں حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, جب تک کہ وہ اپنی بات کو بدل کے دوسری بات شروع نہ کریں, آپ ان کے ساتھ نہ رہیں. تو حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ جو غلط مجالس ہیں وہاں آپ کا بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں نعوذ باللہ, تو دنیا میں تو کتنے غلط کام ہو رہے ہیں, کتنے دنیا کے اندر غلط محفلیں ہیں, کتنی غلط مجلسیں ہیں, کتنی گناہوں کے اڈے ہیں, کتنی فواہشات و منکرات کے اڈے ہیں. تو ہر جگہ موجود ہونے کا کیا معنی؟ عقل کی بات کریں کہ شان بڑھا رہے ہیں یہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو ایک غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے الٹا گھٹا رہے ہیں. اب ان کی ایک اور دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کہتا ہے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل, ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل ألم تر
کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا تو کہتے ہیں جی معنی یہ ہے کہ حضور نے دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو دیکھا کہ اصحاب فیل کا واقعہ کب ہے اگر حضور ہر جگہ موجود نہیں ہوتے تو اللہ پاک آپ کو کیوں فرماتے کہ الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہتے ہیں آپ دیکھو اس سے رویت ثابت ہے جب حضور کا ہر جگہ دیکھنا ثابت ہے تو پھر ہر جگہ حاضر ہونا بھی ثابت ہے تو یاد رکھیں کہ یہ بھی اسی طرح کا دھوکہ ہے حالانکہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل حالانکہ یہ واقعہ اصحاب فیل کا جو قصہ ہے یاد رکھیں اس وقت تو میرے سرکار محمد مصطفیٰ ولد سنۃ الفیل یعنی اسی سال حضور پیدا ہوئے ہیں یہ جائے کہ ابھی تو آپ کا بچپن بھی نہیں گزرا لیکن ساری کتابیں ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی لفظ رویت ہوتا ہے لیکن مراد رویت علمی ہوتی ہے اس لیے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک کیف فعل ربک باصحاب الفیل من الم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضور آپ کو علم نہیں ہے کہ جو واقعہ اصحاب فیل کا گزرا ہے تو کبھی رویت بصری ہوتی ہے اور کبھی رویت علمی ہوتی ہے اچھا جو واقعہ اتنا مشہور ہو کہ گویا ہم دیکھ رہے ہیں اصحاب فیل کا واقعہ بھی اتنا عرب میں مشہور تھا کہ گویا آپ کے نظروں کے سامنے کیوں کبھی انہوں نے ہاتھی دیکھے نہیں تھے بیچاروں کبھی کوئی آدمی مکے میں ہاتھی لے کے کہاں دیا گیا تو سب تو اس لیے یہ ایک ایسا عجوبہ روزگار تھا جیسے آج بھی آپ اپنے کسی بندے کو جا کے ہاتھی دکھائیں جیسے کبھی نہ دیکھا ہو تو وہ تو حیران ہو کے رہ جائے گا وہ کہے گا پتہ نہیں کیا چیز تو اس لیے اس کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ حضور ہر چیز دیکھ رہے ہیں کبھی رویت بصری ہوتی ہے کبھی رویت قلبی ہوتی ہے اور کبھی رویت علمی ہوتی ہے یہاں مراد رویت علمی ہے نہ کہ رویت بصری ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ترجمے کر کے اور اللہ کے قرآن کو بدل کے اچھا اس کے بعد دیکھیں خود حضور کیا فرماتے حجۃ الوداع ہے اور حضور کا آخری حج مبارک ہے فرض ہونے کے بعد یہی پہلا حج ہے اور یہی آخری اسی لیے اس کا نام بھی حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا عظیم خطبہ دیا ہے یاد رکھیں کہ آج بھی دنیا میں جتنی حقوق انسانیت کے علم بردار ہیں جتنے بھی حقوق انسانیت کے دنیا میں چارٹر بنے ہیں جتنا ہی حقوق انسانیت کا حقوق عالمیت کا تحفظ انسانیت کا حقوق انسانیت کا مقام انسانیت کا عظمت انسانیت کا رفعت انسانیت کا بڑے بڑے منشور ہیں دساتیر ہیں خدا کی قسم ہے وہ سب کے سب چربہ ہیں خطبہ حجۃ الوداع کا اصل وہ ترجمہ ہے جو میرے مدنی پاک نے خطبہ دیا بات یہ ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار دیکھو نا جی آج پوری طب ہے آپ میڈیکل کے ماشاءاللہ طالب العلم ہیں ڈاکٹر ہیں آپ دیکھتے ہیں اگر اصل اس طب کا بنیادی طور پہ اس کا موجود مؤسس کون ہے لیکن اس کا نام نہیں لیں بدلتے 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 ذہن اسے نکال دیں گے ورنہ کوئی آدمی نام نہیں لے گا کہ ابن علی سینا کون تھا کوئی آدمی نام نہیں لے گا ارسطو کون تھا کوئی آدمی نام نہیں رہے گا کہ فلاں فلاں جو علماء مسلمانوں کے گزرے ہیں طب میں فلسفے میں ان کا کیا عظمتیں تھی اور ہم نے یہ علم کن سے لیا ہے جب یعنی پورے عالم میں اسلام کے علوم کا پوری یعنی سورج نصف النہار پہ تھا اسپین میں غرناطا میں اور اس وقت یہ یورپ تو جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا ان کے پاس کیا تھا تاریخ اٹھا کے دیکھ تو اس لیے جناب والا کہ آپ اس بات کو یعنی اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ خطبہ حجۃ الوداع پہ حضور کیا فرمایا حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم
آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے حج کے مناسک کا کام مشاہر صاحب لے لو مضبوطی سے سیکھ لو. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد تمہیں نہ دیکھوں. حضور تو فرماتے ہیں کہ نہ دیکھوں, اور آپ کہتے ہیں اب حاضر ہر سال دیکھتے ہیں اور ہر وقت دیکھتے ہیں, ہر جگہ دیکھتے ہیں اور ہر جگہ حاضر ہونا دے. اچھا ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ, حضور نے فرمایا کہ قیامت میں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ من ترا و من لم ترا, جن کو تو آپ نے دیکھا اور جن کو آپ نے نہیں دیکھا ان کو بھی پہچان لیں گے, چونکہ امت تو آپ کی بعد میں بھی تو آئے گی نا, صحابہ کے بعد, تابعین کے بعد, تبع تابعین کے بعد, بہت او قیامت تک کے لیے. تو آپ نے فرمایا ہاں من ارا و من لم ارا, جن کو میں نے دیکھا پہچان لوں گا, جن کو میں نے نہیں دیکھا بھی پہچان لوں گا. تو صحابہ نے کہا حضور جن کو نہیں دیکھا ان کو کیسے پہچان لیں گے؟ معنی یہ ہے کہ صحابہ بھی حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے. پر نہ حضور کہتے ہیں عجیب بات ہے, میں ہر جگہ جب موجود ہوں, حاضر ہوں, ناظر ہوں, تو پھر کیسے پوچھ رہے ہو کہ میں کیسے پہچانوں گا؟ لیکن حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے مثال دی کہ اگر تمہارے پاس گھوڑے کھڑے ہوں, سیاہ بھی ہیں, فلانے بھی ہیں, کبیت بھی ہیں, لیکن ان میں کوئی ابلک گھوڑا ہو کہ جس کا سارا بدن سیاہ ہے لیکن چار پاؤں اور باتیں پہ سفیدی ہے, کیا اس کے پہچاننے میں مشکل ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے پہچاننے میں کیا مشکل ہوگی؟ آپ نے فرمایا قیامت والے دن میری امت کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ روشن ہوں گے, جب میں ان کے اعضاء پہ روشنی دیکھوں گا تو پہچان لوں گا کہ میری امت ہے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو ہر جگہ حاضر ناظر ہوں, کیا بات کر رہے, میں بس علام حاضر اور ناظر جو ہر جگہ ہو اس کو نشانی, اسے پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا یا اس قسم کے دلائل دینا جو ہے اللہ کے نزدیک وہ قرآن کے بھی خلاف ہیں, حدیث کے بھی خلاف ہیں, اجماع کے بھی خلاف ہیں, قیاس کے بھی خلاف ہیں. اور قرآن کا ترجمہ یہ نہیں کہ 1400 سال کے بعد جو جی میں آئے کر ڈالیں, بلکہ ہم قرآن کے ترجمے کو دیکھنا ہوگا سب سے پہلے حدیث رسول مبارک کی نظر سے, اور صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس, زید بن ثابت, خلفائے راشدین عبداللہ ابن مسعود, ابی ابن کعب رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کے بعد پھر تابعین کا دور ہے, پھر ائمہ محدثین کا دور ہے, اور پھر علماء ربانیین کا دور ہے. یہ معنی تھوڑا ہے کہ اللہ کے قرآن کو بدل دیں اور اپنے عقیدوں میں شرک بھر دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی کیسٹ نمبر 14 سماعت فرمائیں.